رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا اصفہان کی عوام سے اصفہان کے تاریخی واقعے کی سالگرہ کے موقع پر اہم خطاب، 19 نومبر 2022۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید.
آپ برادران و خواہران محترم کو خیر مقدم عرض کرتا ہوں. آپ اصفہان کے عزیز عوام، آپ تمام لوگ اصفہان کے عزیز عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، جو واقعی قابل تعریف ہے. جیسا کہ جناب طباطبائی نجات نے بالکل بجا فرمایا، اور میں اس بات پر بہت خوش ہوں کہ اس امام بارگاہ امام خمینی میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات کی توفیق حاصل ہوئی، خاص طور پر شہیدوں کے معزز اہل خانہ اور دفاع وطن کے لیے لڑنے والے قدیمی سپاہیوں سے جو یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں یہیں سے اصفہان کے سارے عوام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ان کی زحمات، ان کے ایمان اور ان کے جہاد اور ان کے اصفہانی صفات کے لیے درود و سلام بھیجتا ہوں. آج 16 نومبر کے واقعے کی مناسبت سے یہ نشست تشکیل پائی ہے، اور میں اس انتہائی اہم واقعے اور جہاد کے مسئلے میں اصفہانیوں کے تعاون کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ایک بات ایران اور استکبار کی محاذ آرائی پر ہماری انقلاب کی اور ملک کی کلی نظر کے بارے میں پیش کرنی ہے، اس کی وجہ کے بارے میں ایک کلی نگاہ، اور اس تقابل اور ٹکراؤ کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اس کے بعد ملک میں جاری حالات اور ہنگاموں وغیرہ کے بارے میں کچھ باتیں اختصار سے لیکن ضرور عرض کروں گا. جہاں تک اصفہان کی بات ہے تو اصفہان کی خصوصیات ایک دو نہیں ہیں. اصفہان علم کا شہر ہے، فن و ہنر کا شہر ہے، جہاد کا شہر ہے، زندہ شہر ہے. علم کے بارے میں بات کی جائے تو شاید پچھلے 400 برسوں میں اصفہان میں ایسے ایسے جید علماء پیدا ہوئے ہیں جن کی اہمیت، قدر و قیمت اور شہرت صرف اصفہان تک محدود نہیں ہے. بعض کی شہرت پورے عالم اسلام تک پھیلی، بعض کی شہرت پورے ایران میں پھیلی. اگر فقہ میں، فلسفے میں، حدیث میں، تفسیر میں اور دوسرے علوم میں ہم نام ہی گنوانے لگیں تو ایک موٹی کتاب تیار ہو جائے گی، اگر صرف ان کا نام لکھے تو. ہمارے معاصر دور تک بزرگ علماء جیسے مرحوم آقائے نائینی، مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفہانی، یہ سب مختلف زمانوں کے بڑے بڑے عالم ہیں. ان میں سے پہلے تقریباً 400 سال تک بڑے بڑے اصفہانی علماء گزرے ہیں. یہ علم کا شہر ہے، یعنی پرورش کرنے والا ہے، صرف فقہ میں ہی نہیں، فلسفے میں بھی. بعض علماء اصفہانی نہیں ہیں لیکن انہوں نے اصفہان میں اپنا ارتقائی سفر طے کیا، اصفہان میں سامنے آئے، اصفہان انہیں سامنے لے کر آیا. یہ اصفہان کی خصوصیات میں سے ہے. یہ ایمان اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت کا شہر ہے. یہ ان خصوصیات میں سے ہے جن پر کم توجہ دی گئی ہے. میں کافی پہلے سے، سن 50 اور 60 کے عشرے کے اواخر سے اصفہان میں بہت آمد و رفت کیا کرتا تھا. اس بات نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرائی کہ اصفہان کے لوگ توسل والے ہیں، اللہ کے حضور رونے اور گرگڑانے والے ہیں، اللہ پر توجہ مرکوز رکھنے والے ہیں. یہ چیز ایمان سے پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ان برسوں میں ہمارے مشہد میں ایک دعائے قمیل منعقد ہوتی تھی، اور اتفاق سے اسے بھی ایک اصفہانی عالم دین منعقد کیا کرتے تھے. مرحوم جناب کلباسی مشہد میں تھے، ان کی دعائے قمیل میں جو لوگ شرکت کرتے تھے ان کی تعداد 20 تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ میں احتیاط کرتے ہوئے 20 کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید 8, 9 یا 10 لوگ ہوں جو دعائے کمیل پڑھتے تھے۔ اسی وقت اصفہان میں مرحوم الحاج مہدی مظاہری کے دعائے کمیل میں مسجد سید پوری طرح سے بھر جاتی تھی۔ یہ مشہد و اصفہان کا موازنہ ہے۔ آئمہ علیہ السلام کی عزاداری کے بارے میں بات کی جائے تو انسان جتنا بھی کہے وہ واقعی کم ہے، یہ ایمان کا شہر ہے۔ تو اصفہان علم کا شہر بھی ہے، ایمان کا شہر بھی ہے، فن و ہنر کا شہر بھی ہے۔ طرح طرح کے ایرانی فنون اصفہان میں ہیں، یہ ہنر کے گراں بہاں ورثوں کا شہر ہے۔ فن و ہنر کے جتنے ورثے اصفہان میں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی دوسری جگہ یہ ہوں، یعنی مجھے یاد نہیں آتا کہ اس طرح کے ورثے موجود ہوں گے۔ یہ سب اصفہان کے عوام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ مکمل ایرانی اور اسلامی تشخص والا ایک شہر، ایرانی اور اسلامی شناخت رکھنے والا ایک شہر۔ میرے خیال میں ان چیزوں سے اور اس مختصر بیان سے جو میں بعد میں عرض کروں گا، ہمارے اچھے ڈاکومنٹری بنانے والے، جن کی تعداد الحمدللہ کافی ہے، اصفہان کے بارے میں کئی ڈاکومنٹری فلمیں بنا سکتے ہیں جو سبھی دلچسپ اور دل نواز ہوں گی۔ اب بات کرتے ہیں انقلابی شناخت کی۔ علمی، ایمانی اور آرٹ سے متعلق شناخت کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے عرض کی۔ اب انقلابی شناخت کے بارے میں چند جملے۔ ہمارے ملک کے بہت سے شہروں میں انقلاب سے پہلے انقلابی کوششیں جاری تھیں، اچھی کوششیں تھیں، مضبوط بھی تھیں، لیکن اصفہان کو برتری حاصل تھی۔ اگر یہ نہ کہا جائے کہ وہ سب سے برتر شہر تھا، تو کم از کم اتنا تو تھا کہ وہ سب سے زیادہ انقلابی شہروں میں سے ایک تھا۔ طاقوتی حکومت کے زمانے میں جس شہر میں سب سے پہلے مارشل لاء لگایا گیا، وہ اصفہان تھا۔ اصفہان سے پہلے کسی بھی جگہ پر مارشل لاء نہیں لگایا گیا تھا، سب سے پہلے اصفہان میں مارشل لاء لگا۔ اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگ دوسروں سے زیادہ سرگرم عمل تھے۔ مقدس دفاع میں دو بڑی مشہور اور دلیر ڈویژنز یہیں کی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام ڈویژن، کہ جس کے مشہور کمانڈر شہید خرازی تھے، اور نجف ڈویژن، جس کے معروف کمانڈر شہید احمد کاظمی بھی یہیں کے تھے۔ شہید خرازی کی شہادت کے بعد اور نجف ڈویژن سے شہید کاظمی کے تبادلے کے بعد دوسرے نمایاں کمانڈروں نے ان دونوں ڈویژنز کی کمان سنبھالی۔ واقعی بڑے دلاور اور بہادر لوگ تھے، جن میں سے اکثر کو ہم نے قریب سے دیکھا اور انہیں قریب سے جانتے ہیں۔ تو صوبہ اصفہان نے انہی مجاہدتوں کی وجہ سے تقریباً 24,000 شہیدوں کا نذرانہ پیش کیا، جن میں سے تقریباً 7,500 اصفہان شہر کے گلستان شہدا میں مدفن ہیں۔ یہ کافی بڑی تعداد ہے، یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ جنگ میں زخمی ہونے والے اور اعضائے جسمانی کا نذرانہ پیش کرنے والے 10,000 افراد، عراق کی جیلوں میں عرصے تک رہنے والے کئی ہزار جنگی قیدی، یہ سب اصفہان کے افتخار کی دستاویزات ہیں۔ یہ چیزیں آپ کے لیے ذمہ داریاں پیدا کرتی ہیں۔ ہم صرف تعریف و توصیف نہیں کرنا چاہتے، ان عظمتوں اور ان عظیم نشانیوں کو باقی اور محفوظ رکھنا ہر باضمیر انسان کا فرض ہے۔ اب 16 نومبر 1982 کی مناسبت کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اصفہان میں 16 نومبر 1982 کو تقریباً 360 لوگوں کا جلوس جنازہ نکالا گیا۔ اسے کوئی شہر کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ 360 شہید، جن کمانڈروں کے سامنے یہ شہدا شہید ہوئے تھے، خود انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ان شہیدوں کو اصفہان لائیں اور ان کے جنازوں کی آخری رسومات کو انجام دیں۔ یہ واقعہ اس قدر بڑا اور عجیب تھا، میرے خیال میں دنیا کے کسی بھی جگہ اگر ایک دن میں خون میں لت پت 360 جوانوں کو لایا جائے اور لوگوں کے درمیان ان کی آخری رسومات کو ادا کیا جائے، تو اس دن وہ پورا شہر مفلوج ہو کر رہ جائے گا، سنبھل نہیں سکے گا۔ لیکن اصفہان مفلوج نہیں ہوا۔ ہمارے پاس جو مصدقہ خبریں اور باوثوق رپورٹیں ہیں، ان کے مطابق اسی دن شام کو بڑی تعداد میں جوان اور اگلے دنوں میں اور بھی زیادہ لوگ محاذوں کی طرف مزید روانہ ہوئے۔ اسی رات شہیدوں کی پشت پناہی اور اسد کا ایک بڑا کارواں اصفہان سے چل پڑا۔ اگر آج 360 شہیدوں کو لایا گیا ہے، تو لوگ بیٹھ کر غم بنائیں اور ان کی توجہ محاذ کی طرف نہ رہے۔ جی نہیں، اسی دن اور اس کے بعد کے دنوں میں بڑی تعداد میں لوگ محاذ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس جذبے کو دیکھیے، اس محرک کو دیکھیے۔ دو شہیدوں والے گھرانے، تین شہیدوں والے گھرانے، چار شہیدوں والے گھرانے، پانچ شہیدوں والے کئی گھرانے، چھ شہیدوں والے کئی گھرانے، سات شہیدوں والا ایک گھرانہ، یہ سب اصفہان کے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے اصفہان کے انقلابی اور جہادی تشخص کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ اصفہان کی بے نظیر خصوصیات کا ایک حصہ ہیں۔ اصفہان کے بارے میں کہنے کے لیے اس سے بھی کئی زیادہ باتیں ہیں۔ ان چار عشروں میں بھی جب بھی ضرورت ہوئی، اصفہان سینہ تان کر سامنے آیا۔ اصفہان کے لوگ کسی بھی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ کچھ خاص واقعات میں مجھے خاص طور پر یاد ہیں، لیکن میں انہیں دہرانا یا ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ اصفہان کے لوگ اتنے بیدار ہیں کہ ایک اشارے اور ایک یاد دہانی پر بارہا میدان میں آ گئے اور فتنے کو دبا دیا۔ البتہ اصفہان کے عوام کی ان خصوصیات کا اصفہانیوں کے شکوے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو بات طباطبائی صاحب نے کہی بالکل صحیح ہے، وہ حق بجانب ہیں۔ اصفہان کے پانی کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے۔ میں بھی اس معاملے کو دیکھتا رہا ہوں۔ متعدد دوستوں نے خط لکھے، ہم نے بھی انہیں متعلقہ افراد تک بھیج دیا، پھر ان کے بارے میں پوچھتے رہے، اور حال ہی میں میں نے پھر اس سلسلے میں معلوم کیا۔ الحمدللہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ اچھے کام ہو رہے ہیں۔ پانچ چھ اقدامات انجام پا چکے ہیں، جن میں سے بعض کو طویل المیاد کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کام ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں محترم سرکاری عہدیداروں کو بھی، جو واقعی کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سفارش کروں گا کہ اس معاملے میں ہر ممکن کوشش کی جائے، جتنی جلدی ہو سکے کام پورا کیا جائے۔ مطلب یہ کہ واقعی اصفہان کے لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کی دن رات خدمت کریں۔ یہاں تک تو یہ اصفہان کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ ملک کے دیگر شہروں نے بھی اپنے اپنے طور پر گرا قدر خدمات انجام دی ہیں۔ میں صرف اصفہان کی ہی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب ایک طرح کے نہیں تھے، سب ایک سطح کے نہیں تھے۔ کچھ شہر زیادہ آگے تھے اور اصفہان سب سے آگے والے شہروں میں سے ایک تھا۔ دوسری جگہوں پر بھی اچھی کوششیں انجام پائی ہیں۔ پورے ملک میں لوگوں کی ہمیں گیر کوشش اس بات کا سبب بنی کہ ہم ایک بڑے سخت امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ آٹھ سالہ دفاع مقدس کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا۔ آٹھ سال تک دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف اور ایران دوسری طرف۔ بعض جگہوں پر کچھ واقعات ہوتے ہیں اور کسی ملک پر حملے ہوتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ حملے اتنے وسیع اور ہمیں گیر نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ہماری کوئی بھی مدد نہیں کر رہا تھا۔ نیٹو صدام کے ساتھ تھا، امریکہ خاص طور پر صدام کے ساتھ تھا، سابق سوویت یونین صدام کے ساتھ تھا، بعض یورپی ممالک بھی جو سوویت یونین سے چندہ وابستہ نہیں تھے، امریکہ سے بھی وابستہ نہیں تھے، لیکن صدام کے ساتھ تھے۔ جیسے یوگوسلاویا، میں نے قریب سے جا کر دیکھا ہے، یہ لوگ بھی صدام کے ساتھ تھے۔ مطلب یہ کہ پوری دنیا ایک طرف تھی اور اسلامی جمہوریہ ایران دوسری طرف۔ اس جنگ میں عوام کے انہی اقدامات سے، عوام کے انہی جذبات سے، وہ بھی خالی ہاتھ ایران فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ آٹھ سالہ جنگ میں ہمیں ایک بھرپور اور شاندار فتح حاصل ہوئی۔ ہم فاتح رہے، لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا۔ میں یہاں اس دوسرے موضوع پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مستکبرین، سامراجی مشینری اور استکباری دنیا سے ایران کے ٹکراؤ پر کلی نظر، براہ کرم اس پر توجہ دیجیے گا۔ استکباری محاذ کی نظر میں بڑی مشکل یہ ہے، اور اسلامی جمہوریہ سے سامراج کو سب سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ اگر اسلامی جمہوریہ ایران یہ نظام ترقی پائے، آگے بڑھے اور دنیا میں بلندی حاصل کر لے، تو دنیا میں مغربی لبرل ڈیموکریسی کا فلسفہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ اتفاق سے یہ بات میں نے ایک بار اصفہان میں بھی کہی تھی، اصفہان کے بڑے سرکل اور ایک بڑے عوامی اجتماع میں میں نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مغرب والوں نے لبرل ڈیموکریسی کے فلسفے کے ذریعے تقریباً 3 صدی تک پوری دنیا کا لوٹا. کہیں انہوں نے کہا کہ یہاں آزادی نہیں ہے وہاں گھس گئے, کہیں کہا کہ ڈیموکریسی نہیں ہے تو وہاں گھس گئے. ڈیموکریسی قائم کرنے کے بہانے اور اسی طرح کے دوسرے بہانوں سے اس ملک کے اثاثوں, اس ملک کے خزانوں, اس ملک کے وسائل کو خوب لوٹا. خالی ہاتھ یورپ ہندوستان جیسے امیر ملکوں کو مٹی میں ملا کر مالا مال ہو گیا. ہندوستان کو انہوں نے تباہ کر دیا. اگر آپ نہرو کی اس کتاب تاریخ عالم کی جھلکیاں, گلپسز آف ورلڈ ہسٹری, اس کو پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا. بہت سے دوسرے ملکوں کو بھی انہوں نے لوٹا, چین کو لوٹا, دوسری جگہوں کو تباہ کر دیا. اگرچہ ایران براہ راست نو آبادیاتی نظام میں نئی آبادی نہیں بنا, لیکن یہاں بھی ان سے جو بن پڑا انہوں نے کیا لبرل ڈیموکریسی کے فلسفے سے. یعنی انہوں نے کہا آزادی اور جمہوریت, آزادی اور عوامی حکومت, ان نعروں سے ملک پر قبضہ کیا, آزادی کے بھی خلاف اور ملکوں کی جمہوریت کے بھی خلاف. ان سے جو کچھ بن پڑا وہ کیا اور کرتے رہے. بالکل سامنے کی ایک مثال یہی افغانستان ہے. اب سے 21 سال پہلے وہ افغانستان میں گھسے تاکہ اس حکومت کو شکست دے سکیں جس کے لیے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ عوامی نہیں ہے اور اس میں آزادی نہیں ہے. امریکی آئے اور انہوں نے افغانستان میں 20 سال تک جرائم کیے, طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کیا. جو کچھ لوٹ سکتے تھے لوٹا, لے گئے, کھا گئے, لوگوں کو قتل کیا, تباہ برباد کر دیا, گھرانوں کو ختم کر دیا, اخلاقیات کو خراب کر دیا. پھر 20 سال کے بعد وہی حکومت افغانستان میں دوبارہ برسر اقتدار آ گئی جس کے خلاف یہ لوگ وہاں داخل ہوئے تھے. انہوں نے افغانستان کو دوبارہ انہی کو سونپ دیا اور اتنی ذلت کے ساتھ باہر نکل گئے. یہ ایک مثال ہے جو آج آپ جوانوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. یورپ والوں نے اور پھر امریکہ نے 300 سال تک لبرل ڈیموکریسی کے فلسفے کے ساتھ کام کیا. اب اگر دنیا میں ایسی کوئی حکومت یا ایسا کوئی نظام وجود میں آ جائے جو لبرل ڈیموکریسی کے فلسفے کو مسترد کر دے اور ایک حقیقی فلسفے کے ذریعے اپنے ملک کے عوام کو تشخص عطا کرے, انہیں زندہ کرے, انہیں بیدار کرے, انہیں مضبوط بنائے اور لبرل ڈیموکریسی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس لبرل ڈیموکریسی کے فلسفے پر خط بطلان کھینچ رہا ہے, تو وہ جمہوریہ اسلامی ایران ہے. لبرل ڈیموکریسی مذہب کی نفی کی بنیاد پر استوار تھی اور اسلامی جمہوریہ دین کی بنیاد پر استوار ہے. وہ عوامی ہونے کے دعوے دار ہیں اور اسلامی جمہوریہ حقیقی معنی میں ایک عوامی نظام ہے. البتہ یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے پروپیگنڈوں میں اپنے ٹیلی ویژن چینلوں پر انکار کرتے ہیں, لیکن وہ اسے مانتے ہیں, وہ خود جانتے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے, عوامی حکمرانی نہیں ہے اور اسی طرح کی دوسری باتیں کرتے ہیں, وہ ان کا ڈکٹیشن دہراتے ہیں. ورنہ آزادی ہونے کی خود ایک بڑی دلیل یہی تو ہے کہ یہ لوگ خود نظام کے خلاف اپنی بات کہہ رہے ہیں اور کوئی انہیں روک نہیں رہا. عوامی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد سے آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان میں سے کوئی بھی دو حکومتیں فکری و نظریاتی لحاظ سے ایک جیسی نہیں تھیں. کوئی حکومت آئی, اگلی حکومت ایک دوسرے نظریے اور افکار کے ساتھ اقتدار میں آئی. تو یہ بات واضح ہے کہ فکری آزادی ہے, لوگ آزاد ہیں, انتخاب کرتے ہیں, کبھی کسی کو منتخب کرتے ہیں, کبھی کسی اور کو منتخب کرتے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ ایران سے مغرب کو یہ تکلیف ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے, پیش رفت کر رہا ہے, اسے رونق حاصل ہو رہی ہے. اس کی ترقی و پیش رفت کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, محسوس کر رہی ہے, اس کا اعتراف کر رہی ہے. یہ چیز مغرب کے لیے ناقابل برداشت ہے, وہ اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ ایران ترقی کر رہا ہے. اگر ہم نے ترقی نہ کی ہوتی, اگر ہم خطے میں اپنے طاقتور کردار کا مظاہرہ نہ کرتے, اگر امریکہ اور استکبار کے سامنے ہماری آواز کانپنے لگتی, ہم ان کی منہ زوری اور غنڈہ گردی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو جاتے, تو یہ دباؤ کم ہو جاتا. البتہ وہ آتے اور تسلط قائم کر لیتے, لیکن پابندیاں, یہ دباؤ اور اس طرح کے مسائل اس طرح کم ہو جاتے. جب بھی اسلامی جمہوریہ کی مضبوطی منظر عام پر آئی ہے، کیونکہ ان برسوں میں حالات مختلف رہے ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، تو اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمن کی کوشش میں زیادہ شدت آئی ہے۔ تو آج ملک میں ہمارے لیے بنیادی چیلنج پیش رفت و ترقی، ٹھہراؤ، ایک جگہ جم جانے کا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ترقی اور رجت پسندی کا چیلنج ہے۔ رکنے کا مطلب پیچھے ہٹنا ہے، اور جو بھی رک جاتا ہے در حقیقت وہ پیچھے ہٹتا ہے، کیونکہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ رک گئے تو پیچھے ہو جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم پیش رفت ترقی کر رہے ہیں اور پیش رفت کی کوشش میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو۔ دنیا کی سبھی سامراجی طاقتیں، استکباری طاقتیں، جن میں بنیادی طور پر امریکہ اور یورپ سر فہرست ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کی اس پیش رفت سے تیش و اضطراب میں ہیں، غصے میں ہیں، پیچ و تاب کھانے لگتی ہیں، اسی لیے میدان میں آ جاتی ہیں، ان سے جو کچھ بن پڑتا ہے کرتی ہیں، لیکن وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اور اب تک تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائی ہیں، آئندہ بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ اس جنگ میں دشمن کی فرنٹ لائن پر امریکہ ہے، یہ جو ہم امریکہ کا نام لیتے ہیں اور اس کا نام لینے پر مصر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ فرنٹ لائن پر موجود ہے، دوسرے بھی ہیں لیکن وہ امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد کے ان عشروں میں سبھی امریکی سربراہان مملکت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں فرنٹ لائن پر آ کر لڑے، لیکن اب وہ کہاں ہیں؟ کچھ تو ختم ہو گئے، مر گئے، اور کچھ دوسرے تاریخ کے کوڑے دان میں چلے گئے، چاہے زندہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ڈیموکریٹ کارٹر، کلنٹن، اوباما سے لے کر ریپبلکن ریگن اور بش، اور اس پچھلے احمق اور اس موجودہ بیچارے اور بدحواس اور ہونک تک جو ایران کو آزاد کرانے کا متمنی ہے، ایرانی عوام کو نجات دینا چاہتا ہے، یہ سب کے سب اسلامی جمہوریہ ایران کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، اور ہر کسی نے اپنے دوستوں سے بھی مدد حاصل کی، خاص طور پر صیونی حکومت کو اکسایا، اس کی مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ صیونی حکومت، غاصب حکومت، انہیں اکسایا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ بعض موقع پر ایسا ہی ہوا ہو، لیکن صیونی حکومت ان کا پالتو کتا ہے، اس خطے میں ان کا بھوکتا ہوا کتا ہے، اسے ذمہ داری دی گئی ہے کہ خطے میں فساد پھیلائے، دباؤ ڈالے۔ افسوس کے خطے کے بعض دوسری حکومتوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، البتہ انہوں نے چوٹ بھی پہنچائی، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کل ملا کر وہ اب تک ناکام رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ ایران کو روک نہیں سکے، ان کی کوئی بھی چال کامیاب نہیں ہوئی، یعنی وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہاں، انہوں نے مشکلات پیدا کیں، لیکن اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے، نہ تو پابندیاں، نہ سائنسدانوں کا قتل، نہ بعض لوگوں کو دی گئی رشوت کہ وہ ملک کے اندر اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بولیں، باتیں کریں، نہ طرح طرح کے سیاسی اور سیکیورٹی حربے، ان میں سے کچھ بھی ایرانی قوم کی استقامت اور آگے بڑھنے کے جذبے کو ختم نہیں کر سکے۔ تو ہمارے سامنے اس طرح کی صورتحال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کی، ملک کے تمام عہدیداروں کی بھی، عوام کی بھی، معاشرے کے روشن خیال افراد کی بھی، معاشرے کے جوانوں اور انٹلیکچوئلس کی بھی، علمی اور سائنسی حلقوں کی بھی، چاہے وہ اعلیٰ دینی تعلیمی مراکز ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہمیں پیش رفت حاصل کرنی ہے۔ پیش رفت و ترقی ہماری آج کی ذمہ داری ہے، تمام میدانوں میں ہمیں پیش رفت حاصل کرنی ہوگی۔ ہم سائنسی پیش رفت کریں، ہنر و آرٹ کے میدان میں ترقی کریں، معاشی ترقی کریں، سیاسی ترقی کریں، یہ ترقی نظام کو مضبوط بناتی ہے، نظام کو طاقت عطا کرتی ہے۔ جب آپ کو طاقت حاصل ہو جائے گی تو دشمن آپ کو ٹیڑی نظر سے نہیں دیکھ سکتا، دشمن کا ہدف یہ ہے کہ طاقت کی بنیاد کو ہلا دے۔ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام طاقتور بن سکے۔ ہم سب کو ترقی اور پیش رفت کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کیونکہ پیش رفت ہمیں طاقتور بناتی ہے، ہمیں خود کفیل بناتی ہے، ہمیں مستحکم کرتی ہے۔ اگر یہ ترقی، سائنسی پیش رفت بھی، روحانی و اخلاقی ترقی بھی، معاشی ترقی بھی، سیاسی پیش رفت بھی جاری رہے، اور الحمدللہ اب تک تو ایسا ہی رہا ہے، تو دشمن مضطرب ہو جائے گا، دشمن اس سے ہراساں ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہونے پائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیش رفت و ترقی کیسے حاصل کریں؟ ترقی و پیشرفت کے وسائل بہت ہیں، مختلف وسائل ہیں، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ امید ہے۔ امید پیشرفت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے اور دشمن نے اسی پر اپنی توجہ کو مرکوز کر رکھا ہے۔ دشمن مایوسی اور تعطل کا احساس پھیلانے کے لیے اپنی پوری طاقت اور توانائی خرچ کر رہا ہے۔ ایک نوجوان جو دنیا کے مسائل سے آگاہ نہیں ہے، آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ جب مایوس ہو جاتا ہے تو کام نہیں کرتا۔ ترقی و پیشرفت کے لیے امید کی ضرورت ہے۔ دشمن نے ایرانی قوم کی امید کو نشانے پر لا رکھا ہے۔ دشمن نے یہ جو بے انتہا وسائل استعمال کیے، سرمایہ خرچ کیا، یہ میڈیا، یہ سیٹلائٹ، یہ عجیب و غریب سائبر اسپیس اور یہ سوشل میڈیا، یہ بکے ہوئے اور زرخرید ٹی وی چینلز، یہ سب اس لیے ہیں کہ لوگوں کے اندر امید کو مار دیں، مایوس کر دیں۔ الحمدللہ امید زندہ ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا، لیکن وہ ہمارے نوجوانوں کو پر امید نہیں رہنے دینا چاہتے۔ یہ ان کا ہدف ہے، عہدیداروں کو پر امید نہیں رہنے دینا چاہتے۔ ان لوگوں نے عہدیداروں پر نظریں جمائے رکھی ہیں اور یہ دشمن ان سے بھی امیدیں چھین لینا چاہتے ہیں۔ افسوس کہ ملک کے اندر بھی ان کے رابطے ہیں۔ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، انسان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ بات سچ ہو، لیکن ہے، ملک کے اندر ان کے رابطے ہیں اور یہ سلسلے ناامیدی پھیلانے کے لیے ہیں، مایوسی پھیلانے کے لیے ہیں، جس کے شاخص نعرے یہ ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں، ہم آخر کر ہی کیا لیں گے۔ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ افسوس کہ ملک کے اندر بھی کوئی اخبار یا کوئی سوشل میڈیا ورکر اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، یہ بھی وہی سلسلے ہیں۔ خیر، ان کی جانب سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کے مقابلے میں ایک زمینی حقیقت پائی جاتی ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں۔ بے شک ہمارے معاشی مسائل موجود ہیں، میں معاشی مسائل کا انکار نہیں کرنا چاہتا، اور یہ مسائل بھی انشاءاللہ جلد حل ہو جائیں گے، لیکن دوسرے مختلف میدانوں میں الحمدللہ ہم مسلسل پیشرفت و ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ، خاص طور پر جوان نسل، ہماری اس ترقی و پیشرفت سے مطلع ہو، لہذا وہ انہیں چھپاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ہماری جوان نسل اس پر افتخار کرے، اس لیے وہ اس کو جھوٹے دعووں کے ساتھ چھپاتے ہیں۔ ان کے رابطے میں رہنے والے داخلی عناصر بھی، جیسا کہ میں نے کہا، یہی سب کچھ کرتے ہیں۔ ہماری بہت سی پیشرفتوں کو، ترقیوں کو یا تو چھپا دیا جاتا ہے یا انہیں بالکل معمولی سے ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتانے کے لیے کچھ چیزیں نوٹ کر رکھی ہیں، جو یہ ہیں۔ انہیں پچھلے کچھ ہفتوں میں، انہی پچھلے کچھ ہفتوں میں، جب کچھ سڑکوں پر مٹھی بھر شیطان صفت یا فریب خوردہ لوگوں نے ہنگامے کیے، انہی ہنگاموں کے دوران بہت سے بڑے کام انجام پائے ہیں۔ اگر ہم ان کا دوسرے ہفتوں اور مہینوں سے موازنہ کریں تو ایک بڑا نتیجہ حاصل ہوگا۔ انہی کچھ ہفتوں میں جو بڑے کام انجام پائے ہیں، میں انہیں بتاتا ہوں۔ جیسا کہ بلڈ کینسر کے علاج کے لیے ایک نئے طریقے اور روش کی طرف ایرانی سائنسدانوں کی رسائی، یہ پیشرفت ہے، ترقی ہے، بہت اہم ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ تیل اور گیس کے کنوؤں کے لیے ایک بڑی اہم اور پیشرفتہ مشین کی مقامی طور پر تیاری، ہماری ایک اہم قدرتی ثروت تیل اور گیس ہے۔ تیل اور گیس نکالنے کے لیے ہمیں نئی ایجادات کی ضرورت ہے، اور یہ ایجادات مسلسل ہمارے جوانوں کے تئیں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ ہی ہفتہ پہلے اس کام کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا گیا، یہ ایک بڑا کام ہے۔ سیستان و بلوچستان کے ایک اہم حصے میں ریلوے لائن کا افتتاح، یہ ریلوے لائن کافی طویل عرصے سے، یعنی انقلاب کے اوائل سے، انقلاب سے پہلے تو یہ زیر غور بھی نہیں تھی۔ ایک اہم آرزو یہ تھی کہ ہم شمال سے جنوب کی جانب ایک ریلوے لائن بچھائیں، بلوچستان کی ریلوے لائن بھی اسی کا حصہ ہوں اور شمال سے جنوب کی جانب ریلوے نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں، یعنی ہم ریلوے لائن کے ذریعے ملک کے شمالی حصے کو خلیج فارس اور بحیرہ عمان سے جوڑ دیں، جو بلوچستان سے گزرتی ہے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے اس ریلوے لائن کے ایک اہم حصے کا افتتاح ہوا، یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، یہ ترقی ہے۔ انہی کچھ ہفتوں میں کئی بڑے کارخانوں کا افتتاح ہوا، ملک سے باہر پہلی ریفائنری کا افتتاح ہوا، 6 بجلی گھروں کا افتتاح ہوا جس کے شہروں کے ناموں کی رپورٹ میرے پاس بھیجی گئی ہے۔ میں اس وقت ایک ایک شہر کا نام تو نہیں لینا چاہتا، اور اسی کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی اسکوپ میں سے ایک ملکی سطح پر انہی دنوں میں تیار ہوئی اور اس کی رونمائی ہوئی، سیٹلائٹ کیریئر راکٹ کی رونمائی ہوئی، ایک نئے میزائل کی رونمائی ہوئی، اور اسی طرح کے دوسرے کئی کام، یہ سب انہی کچھ ہفتوں میں ہوئے اور ہنگاموں کے دوران ہوئے۔ اگر کوئی انہیں ایک ایک کر کے گننا چاہے تو یہ فہرست لمبی ہو جائے گی۔ وہ ان باتوں کو عوام تک نہیں پہنچنے دینا چاہتے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ عوام ان باتوں کو سن کر پرسکون ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ جوان نسل ان سے آگاہ ہو، اس لیے ان باتوں کو معمولی بنا کر پیش کرتے ہیں، ان کی تحقیر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہم نے دفاعی وسائل کے میدان میں بہت پیش رفت کی تھی، وہ انکار کرتے تھے، تصویر دکھا کر کہتے تھے کہ یہ فوٹو شاپ سے تیار کی ہوئی تصویر ہے، یہ اصلی نہیں ہے۔ خیر، بعد میں وہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اعتراف کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا۔ جن کاموں کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ خود کام کے لحاظ سے بھی اہم ہیں، اور اس پہلو سے بھی اہم ہے کہ یہ معاشرے میں تحرک کی علامت ہیں، یعنی معاشرہ منجمد، ٹھہرا ہوا، رکا ہوا نہیں ہے، حرکت کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ معاشرہ پیش رفت کی حالت میں ہے، ترقی کی حالت میں ہے۔ ایرانی نوجوان زندہ ہے، جوش و جذبے سے بھرا ہوا ہے، وہ بھی دشمن کی شرنگیزی کے دنوں میں۔ تو اگر آپ ایران کو چاہتے ہیں تو اس چاہنے کی ایک نشانی اور ایران سے دوستی کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ امید پیدا کریں۔ اگر آپ نے مایوسی پیدا کی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایران کو چاہتے ہیں، ایران کو پسند کرتے ہیں۔ ایران دشمنی کا سب سے اہم انڈیکیٹر مایوسی پیدا کرنا ہے، امید کو ختم کرنا ہے، عدم صلاحیت کا خیال دلوں میں ڈالنا ہے، تعطل کا احساس پیدا کرنا ہے۔ یہ ایران دشمنی کی کسوٹیاں ہیں۔ جو لوگ ایران کو چاہتے ہیں وہ اس چیز کے برخلاف کام کرتے ہیں، اور جو لوگ ایران کے دشمن ہیں انہیں قومی مفادات کے دفاع کے نام پر بھیس بدلنے نہ دیجیے، چہرے پر نقاب ڈالنے نہ دیجیے، اس طرح کے کام نہ کرنے دیں، یعنی ان کسوٹیوں کو نظروں کے سامنے رکھیے۔ آپ مصنف، آپ شاعر، آپ عالم، آپ عالم دین، ایران سے محبت کرتے ہیں، اسلامی ایران کو چاہتے ہیں، بہت خوب، تو آئیے امید آفرینی کیجیے۔ اگر اس کے برخلاف ہوا تو آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا مسئلہ پیش رفت و ترقی کا ہے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ عالمی استکبار کو ہم سے مسئلہ اور مشکل یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور مزید پیش رفت و ترقی کرنے کا عزم رکھتے ہیں، وہ ہماری ترقی کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا اصل مسئلہ اور چیلنج ہے۔ امریکہ کے حساب سے، استکباری حکومتوں وغیرہ کے حساب سے، اسلامی ایران کو پیش رفت ترقی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے جواب میں ہم کہتے ہیں، اسلامی ایران کو کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے ضرور پیش رفت و ترقی کرنی چاہیے۔ اور اب وہ تیسرا موضوع، میں نے کہا تھا کہ ہنگاموں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ حالیہ ہنگاموں کی اسکرپٹ لکھنے والے جو پس منظر میں ہیں، یعنی ان لوگوں کے علاوہ جو سڑکوں پر آتے ہیں، جو لوگ پس منظر میں رہ کر اپنے اشاروں پر کام کروا رہے ہیں، چاہتے تھے کہ عوام کو میدان میں لے آئیں، اور جب وہ یہ ایسا نہیں کر سکے تو شر انگیزی پر اتر آئے ہیں تاکہ ملک کے عہدیداروں اور حکومت کو تھکا دیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ شر انگیزیاں اس بات کا سبب بنیں گی کہ عوام تھک جائیں گے، ان سے مزید بیزار ہو جائیں گے اور ان سے مزید نفرت کرنے لگیں گے۔ لوگ ان شر انگیزی کرنے والوں سے نفرت تو کرتے ہی ہیں، اگر یہ کام جاری رہتا ہے تو عوام کی نفرت اور بھی بڑھ جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات عوام کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ سڑک پر اپنی دکان بند کرو، اپنی گاڑی روک دو، اس طرح کے دوسرے کام کرو، مسائل پیدا کرتے ہیں، جرائم بھی انجام دیتے ہیں، تخریب کاری بھی کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بھی جو سامنے ہیں اور وہ لوگ بھی جو پس پردہ ہیں، ان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ اسلامی نظام کو نقصان پہنچا سکیں۔ بلا شبہ ان شر انگیزیوں کی بساط جلد لپیٹ دی جائے گی، پھر ایرانی قوم زیادہ مضبوطی کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ پیش رفت و ترقی کے میدان میں قدم بڑھاتی رہے گی۔ یہ قوم کی فطرت ہے، ایک با ایمان قوم کی فطرت یہی ہے۔ جی ہاں، اسے حادثہ درپیش آ سکتا ہے، لیکن وہ اس حادثے سے جو ممکن ہے پرخطر ہو اپنے لیے موقع تیار کر لیتی ہے، اپنے لیے فرصت حاصل کرتی ہے۔ وہ حادثے سے، خطرے سے اپنے لیے موقع تیار کرتی ہے۔ اب تک ایسا ہی ہوا ہے، اسلام کے آغاز سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہی آیہ مبارکہ جس کی ہمارے بھائی نے تلاوت فرمائی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ۔ جنگ احزاب کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی، قریش، طائف، مکے اور تمام دوسری جگہوں کے سبھی عرب قبائل اکٹھا ہوئے اور کچھ ہزار کی آبادی والے شہر مدینہ سے جنگ کے لیے آ گئے۔ احزاب کی جنگ تھی، اسے دلوں کو لزا دینا چاہیے تھا، لیکن جب مومنین نے اسے دیکھا تو قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، کہا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، خدا نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے دشمن تمہارے سامنے آئیں گے، تو آ گئے۔ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، یہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما وہی موقع ہے۔ خطرہ تھا، اس خطرے سے فائدہ اٹھایا، اس کو فرصت میں تبدیل کیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، یعنی ایمان میں اضافے کے لیے ایک موقع تیار ہو گیا۔ صدر اسلام میں ہمیشہ ہی سے ایسا ہی تھا، دفاع مقدس کے معاملے میں ایسا ہی ہے۔ مقدس دفاع بھی ایک جنگ احزاب تھی، اس میں بھی ہر طرف سے حملے کیے گئے۔ ایرانی قوم نے اس خطرے کو موقع میں بدل دیا۔ وہ موقع کیا تھا؟ وہ موقع یہ تھا کہ اس نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ایرانی قوم شکست کھا جانے والی نہیں ہے۔ سبھی اس جنگ میں شامل تھے۔ امریکہ نے صدام کی پشت پناہی کی، یورپ نے صدام کی پشت پناہی کی، نیٹو نے صدام کی پشت پناہی کی، اس وقت کے وارسا نے، وارسا پیکٹ کمیونسٹوں کا تھا، پشت پناہی کی صدام کی، سبھی نے پشت پناہی کی، لیکن ایران ہارا نہیں، ایران نے شکست نہیں کھائی، ایرانی قوم ہاری نہیں، اور یہ چیز ایک مثال بن گئی۔ یہ موقع ہے، عالمی طاقتیں جب بھی اس سوچ میں ہوتی ہیں کہ بقول خود ان کے ہر چیز میز پر ہے، تمام آپشنز میز پر ہیں، ان میں سے ایک آپشن فوجی حملے کا ہے، جب بھی وہ اس سوچ میں پڑتی ہے انہیں 8 سالہ مسلط کردہ جنگ یاد آ جاتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایرانی قوم ہارے گی نہیں، ہار نہیں مانے گی۔ ایرانی قوم نے بارہا اپنے مخالفین سے، امریکہ سے، دوسروں سے کہا ہے کہ یہاں آنا تمہارے اختیار میں ہے، لیکن واپس جانا تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ ممکن ہے کہ تم آگے آ جاؤ لیکن پھنس جاؤ گے، تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ایرانی قوم نے مسلط کردہ جنگ سے یہ فائدہ اٹھایا۔ اصفہانی عوام کے اسی 16 نومبر 1982 کے کارنامے سے فائدہ اٹھایا، اسی طرح فائدہ اٹھایا کہ اس سے ان کے محرکات میں اضافہ ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا، محاذ کی جانب اصفہان کے دلیر جوانوں کی روانگی میں اضافہ ہوا۔ حالیہ ہنگاموں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ان ہنگاموں میں بھی اس نام نہاد خطرے سے انہوں نے اسے ایرانی قوم کے لیے خطرہ بتایا۔ ایرانی قوم نے استفادہ کیا۔ اس نے کیا کیا؟ دشمن نے اپنی حقیقت اور موقف کا مظاہرہ کر دیا۔ کہاں؟ 4 نومبر کو۔ اس سال کا 4 نومبر پچھلے ہر سال سے الگ تھا۔ مٹھی بھر کچھ لوگ امریکہ کے کہنے پر سڑکوں پر آ گئے، لیکن عظیم ایرانی قوم نے 4 نومبر کو سڑکوں پر آ کر امریکہ کے خلاف نعرے لگائے۔ ایک مثال 4 نومبر کی ہے، ایک دوسری مثال ان شہیدوں کے جلوس جنازہ کی ہے۔ ان دنوں ایک عزیز شہید اور ایک جوان شہادت کو پہنچتا ہے، انہی سیکیورٹی کے شہیدوں میں سے، شہید ہونے والے بسیجیوں میں سے، پولیس کے شہیدوں میں سے، عام شہید لوگوں میں سے۔ مثال کے طور پر شہید روح اللہ اجمیان جو ایک غیر مشہور جوان ہیں، لیکن شہادت کے بعد ان کے جلوس جنازہ میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا۔ عوام کا رد عمل یہ ہے، اس خطرے سے موقع پیدا کر رہے ہیں، یعنی لوگ اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے ہیں، تم ہمارے جوانوں کو قتل کر رہے ہو، ہم سبھی ان جوانوں کے پشت پناہ ہیں، ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ یہ چیز اس بات کے بالکل برعکس ہے جو دشمن دکھانا چاہتا ہے۔ کہ ایرانی قوم سڑک پر آ گئی ہے، ایرانی قوم فلاں کے خلاف ہے، ایرانی قوم نے ایسا کر دیا، ایرانی قوم نے ویسا کر دیا، لیکن قوم نے خود کو دکھا دیا ہے، اس خطرے سے فائدہ اٹھایا اور اسے موقع میں بدل دیا۔ ایک اور موقع جو تیار کیا گیا وہ یہ ہے کہ ان ہنگاموں کی اسکرپٹ لکھنے والے اور ہدایت کاروں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ یہ لوگ خود کو ایرانی قوم کا حامی ظاہر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایرانی قوم کے تمام مطالبات اور مقدسات سے دشمنی کی، اسلام سے دشمنی کی، مسجدیں جلائیں، قرآن کو نظر آتش کیا، ایران سے دشمنی کی، ایران کے پرچم کو نظر آتش کیا، ایران کے قومی ترانے کی اہانت کی، ان کے حقیقی چہرے سامنے آ گئے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایرانی قوم کے حامی ہیں، تو ایرانی قوم مسلمان قوم ہے، ملت قرآن ہے، ملت امام حسین ہے۔ تم امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے ہو، بد زبانی کرتے ہو، بے حیائی کرتے ہو، تو کیا تم ایرانی قوم کے حامی ہو؟ تم اربعین امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے ہو، اربعین امام حسین کی ملین مارچ کی اہانت کرتے ہو، تم ایرانی قوم کے حامی ہو؟ تم ان ہنگاموں کے اسکرپٹ لکھتے ہو۔ اصل ہدایت کاروں کے چہرے بے نقاب ہو گئے ہیں۔ بنابراین ان ہنگاموں کے معاملے میں جو باتیں کہی جا سکتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایرانی قوم نے اس خطرے سے اپنے لیے متعدد مواقع تیار کیے۔ دوسری بات ان ہنگاموں کو گائیڈ کرنے والے عناصر سے نمٹنے کے طریقے کے بارے میں ہے۔ ایک گروہ منصوبہ سازوں کا ہے اور ایک گروہ فریب خوردہ افراد کا ہے، اور ایک حصہ پیسے لے کر ہنگامے کرنے والوں کا ہے۔ بعض نے جرائم انجام دیے ہیں، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ وہ جو فریب خوردہ ہے اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو اسے متنبہ کرنا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے، ہدایت کرنی چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی دوسرا ہو، چاہے سڑک پر ہو، چاہے یونیورسٹی میں ہو۔ اس سے پوچھنا چاہیے، تمہارا یہ کام ایران کی ترقی میں معاون ہے یا ترقی کے برخلاف ہے؟ اسے سوچنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ یہ فریب خوردہ لوگوں کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کیجیے، کیونکہ وہ دشمن کی خواہش پر توجہ دیے بغیر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسے بیدار کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے دشمن وہاں ہے، لہذا دھیان رہے کہ دشمن کی ہامہانہ ملاؤ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، جتنا چیخنا ہے، جتنا غصہ ہے، امریکہ پر چیخو، امریکہ پر نکالو۔ تو یہ اس فریب خوردہ جوان کی بات۔ جو شخص جرم کا ارتکاب کرے یا قتل کرے، تخریب کاری کرے اور دھمکی دے، دکاندار کو دھمکی دے کہ دکان بند کر دو ورنہ تمہاری دکان کو آگ لگا دیں گے، یا گاڑی والے کو دھمکی دے کہ رک جاؤ یا رک جاؤ یا ہارن بجاؤ یا اسی طرح کے دوسرے کام کرو ورنہ تمہاری گاڑی کو ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، دھمکی دینے والا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کے جرم کے تناسب سے انہیں سزا دی جائے، قتل کرنے والے کو ایک طرح سے، تخریب کاری کرنے والے کو دوسری طرح سے، اور اسے الگ طریقے سے، جو ان لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے ان کاموں کی ترغیب دلاتا ہے، ان میں سے ہر ایک کو ان کے جرم کے لحاظ سے سزا دی جائے۔ البتہ میں یہیں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ سزا دینا عدلیہ کے توسط سے ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ خود سرانہ طور پر کسی کو سزا دے، نہیں، عدلیہ موجود ہے، طاقتور ہے، الحمدللہ محکم ہے، زندہ اور پرجوش بھی ہے، وہ انہیں سزا دے۔ تو نصیحت بھی ہے، سزا بھی ہے، پیغمبر اکرم کی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کی طرح، امیر المومنین علی علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، طیب دوار بتبہ قد احکم مراحمہ و احما مواسمہ، انہوں نے زخم پر لگانے کے لیے اس کا مرہم بھی تیار کیا اور داغنے کے لیے آلات بھی۔ پرانے زمانے میں جو زخم ٹھیک نہیں ہوتے تھے، انہیں جلایا جاتا تھا، لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں رکھا جاتا اور جب وہ لال ہو جاتا تو اسے زخم پر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرہم بھی تیار کیا اور لوہے کو بھی گرم کیا، دونوں تیار ہیں۔ سعدی کے بقول، سخت گیری اور نرم خوئی دونوں ایک ساتھ اچھے ہیں، اس رگ کاٹنے والے کی طرح جو جراح بھی ہے اور مرہم رکھنے والا بھی ہے، جراحی بھی کرتا ہے اور مرہم بھی رکھتا ہے، دونوں کام انجام پانے چاہیے۔ تو یہ دوسری بات. ایک اور بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت تک تو دشمن نے منہ کی کھائی ہے. دشمن کا ارادہ یہ تھا کہ عوام کو میدان میں لے آئے. عوام نے دکھا دیا کہ وہ دشمن کے ساتھ نہیں ہے. البتہ دشمن میڈیا میں بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے. جھوٹا مجمع، جعلی مجمع، آپ کے دشمن مختلف ذرائع ابلاغ میں اس بات کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ غافل اور بے خبر انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی کچھ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جو چیز نمایاں اور عظیم ہے وہ انقلاب کی خدمت میں اور انقلابی میدانوں میں عوام کی موجودگی ہے. یہ صحیح ہے، یہ بہت عظیم ہے، لیکن وہ نہیں جو چاہتے تھے کہ عوام کو میدان میں لے آئیں، لیکن عوام نے انہیں منہ توڑ تھپڑ رسید کیا ہے. البتہ میں عرض کروں کہ دشمن کی ہر دن ایک چال ہوتی ہے، ایک نیا حربہ ہوتا ہے. یہاں پر شکست ہو گئی، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ وہ بات ختم کر دے گا. نہیں، وہ دوسری جگہ جائے گا، عوامی طبقوں کو ورگلائے گا، مزدوروں کو ورگلائے گا، خواتین کو ورگلائے گا. البتہ ہماری معزز خواتین اور معزز مزدوروں کی شان اس سے کہیں زیادہ بالاتر ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جھک جائیں اور دشمن سے فریب کھا جائیں. یہ مسلمہ بات ہے. بنابراین دشمن کا ہدف وہ چیز تھی جسے وہ حاصل نہیں کر سکا، لیکن جو چیز معاشرے کی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. فوری طور پر آج کی سب سے اہم مشکل معاشی مشکل ہے. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میں کئی سال سے سال کا شعار ایک معاشی موضوع کو قرار دیتا ہوں اور عہدیداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مشکل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ شعار جو دیا گیا ہے اسے عملی جامہ پہنائیں. سن 2010 کا عشرہ معاشی لحاظ سے ہمارے لیے اچھا عشرہ نہیں تھا. ہمارے لیے کچھ مسائل پیدا ہوئے. اگر انہی نصیحتوں کو، انہی کاموں کو جنہیں انجام دینا انشاءاللہ انجام دیں اور انجام دیتے رہے، تو اسی وقت انجام دیا ہوتا تو آج ہماری صورتحال کافی بہتر ہوتی. بہرحال پابندیوں کا بھی کافی بڑا اثر ہے. بعض تدبیریں مؤثر ہیں، مینجمنٹ مؤثر ہے، یہ سب مؤثر ہیں. میں دیکھتا ہوں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اور مشاہدہ کرتا ہے کہ عہدیدار واقعی کوشش کر رہے ہیں، پوری سنجیدگی سے انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. بہت سے معاملوں میں ان کے مؤثر کام ہیں، اسی معاشی صورتحال میں بھی مؤثر ہیں. لیکن بہرحال معاشی مسئلہ موجود ہے. البتہ اس وقت دنیا کے مختلف ممالک کو کافی معاشی مشکلات کا سامنا ہے، ہمیں بھی ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس مشکل کو برطرف کر دیں. یہ چیز عہدیداروں سے عوام کے تعاون، حکومت سے قوم کے تعاون، ہمدلی، ہاتھ بٹانے اور یکجہتی سے حاصل ہوگی. اور معاشی میدان میں بھی اللہ کی توفیق سے ہماری قوم دشمن کے منہ پر زوردار تماچا رسید کرے گی. ہمیں امید ہے کہ خداوند متعال آپ عزیزوں کو اپنی رحمت و برکت عطا کرے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اصفہان کے لوگ روز بروز زیادہ آرام و سکون سے رہیں گے، زیادہ پرنشاط ہوں گے، زیادہ تیار ہوں گے اور انقلاب کی پہلی صفوں میں زیادہ فعال رہیں گے. ہمیں امید ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ روح ہم سے اور آپ سے راضی رہے گی، اور ہم بھی ان عزیز لوگوں، خدمتگار عوام کے تئیں ہماری جو ذمہ داری ہے اسے انجام دے پائیں انشاءاللہ.
انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.